السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے شیخ، اپنے استاد، اس جماعت کے بزرگ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم تیرے دین کی جتنی باتیں سنیں تو ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا اے اللہ اپنے پڑوس میں ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. اور اللہ عز و جل تجھ سے دعا ہے ہمارے شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ یہ کہیں یہ سب قیامت کے دن ان کی نیکیوں کے پلڑے میں جمع فرما، اور اللہ عز و جل ہر چیز پہ قادر ہے. تفضل شیخ. تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے جوال بند کر لیں تاکہ اللہ کے دین کی بات سنتے ہوئے ہماری توجہ اسی طرف رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. قابل احترام بزرگوں، دوست اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جس جہان میں ہمیں منتقل کرنا ہے اس کا تصور ہی بڑا ہولناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید. موت کی تمنا نہ کیا کرو کہ ایک انسان تکلیف میں یا کسی مرض میں مبتلا ہے اور اللہ تعالی سے موت مانگنا شروع کر دے، ایسا نہ کرو، کیونکہ اگلے جہاں میں جو جھانکنا ہے اس کی دہشت بڑی شدید ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو ان لی ما فی الارض جمیع لافتدیت به من حوض المطلع. اگر اللہ تعالی مجھے پوری دنیا کے خزانے دے دے, دولتیں دے دے, تو میں سب قربان کر دوں, خرچ کر دوں موت کے منظر کی تکلیف سے بچنے کے لیے. انسان جب مرتا ہے اور مرتے ہی اسے اگلے جہاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صرف اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں پوری دنیا خرچ کرنے پر تیار ہوں. یہ قول اس شخصیت کا ہے جو جنتی ہیں, جن کے جنتی ہونے پر نصوص موجود ہیں, بلکہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر, کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالی نے اس قدر ان کو حق پر استقامت, تسلب, اعتصام اور سختی عطا فرمائی ہے. لیکن یہ حوض المطلع, اس کا تصور کتنا بھیانک ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ اس سے بچنے کے لیے پوری دنیا خرچ کرنے پر تیار ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. ان کا آخری وقت تھا, ان کے بیٹے عبداللہ نے محسوس کر لیا کہ سکرات الموت طاری ہیں, اور یہ دیکھا کہ میرے والد عمر بن عاص باتیں صحیح کر رہے ہیں پوری ایک ہوش اور عقل کے ساتھ, تو اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ موت کے تعلق سے کیا محسوس کر رہے ہیں. یہ سوچا کہ شاید کوئی ایسی بات بتا دیں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا مقام بن جائے کہ موت کیا ہے اور موت کے احساسات کیا ہیں. لیکن عمر بن عاص نے فرمایا کہ یا بنی الموت اشد من ان یوسف, میرے بیٹے موت کا حال بیان نہیں ہو سکتا, کوئی ایسے الفاظ موجود ہی نہیں جو موت کی کیفیت بیان کر سکیں, لیکن میں کچھ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کأن جبال رضوہ فوق اعناقی, کہ لگتا ہے کہ رضوہ ایک پہاڑی سلسلہ مدینہ منورہ کا, اللہ نے وہ سارے پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ لاد دی. وکأن بطنی الشوکہ, اور مجھے اپنا پیٹ چبھنے والے کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا ہے. وکأن نفسی یخرج من ابرا, اور لگتا ہے کہ میرا سانس سوئی کے ناکے سے آ رہا ہے, اتنا گھٹ رہا ہے, اتنا حبس ہے کہ لگتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے سانس آ رہا ہے. یہ حوض المطلع بڑا شدید ہے. میں نے اسی اساس پر روز آخرت کے تعلق سے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالی صحیح جو فہم ہے وہ عطا فرما دے, اور علم نافع سے ہمارے قلوب مدین فرما دے, اور اس علم کے مطابق ہمارا عمل بنا دے. دراصل کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے اچھائی ہوگی، اچھا برتاؤ ہوگا. جیسے ایک شخص مالدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہاں بھی نوازا ہے تو وہاں بھی نوازے گا. یہ ذہن باقاعدہ موجود ہے. لیکن اگر یہ سوچ کسی کے اندر موجود ہے تو اسے ختم کرنی پڑے گی. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لست ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا میں نہیں جانتا. اور جہاں تک مال کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یدخل فقراء المسلمین قبل اغنیائہم الجنہ بخمس مئة عام، کہ جو مسلمانوں کے فقراء ہیں، جن کو فقر کا سامنا ہے اور تنگی معیشت کا سامنا ہے، وہ قیامت کے دن مالداروں سے جنت میں 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. یہ مقیاس غلط ہے، یہ پیمانہ غلط ہے. مسند احمد میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت دو شخصوں کو جنت کا امر صادر فرمائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. یہ دونوں دنیا میں دوست تھے، وہاں بھی اکٹھا ان کا کامیابی کا اعلان ہوتا ہے اور دونوں جنت کی طرف جا رہے ہیں. ایک غریب تھا اور ایک مالدار تھا. غریب کو داخل کر لیا گیا، اب وہ جنت میں اپنے دوست کو تلاش کر رہا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا، مل نہیں رہا. حتیٰ کہ 500 سال گزر گئے اور 500 سال بعد وہ دوست جنت میں داخل ہوا. تو اس نے کہا کہ اے اخی ما حبثک عنی، میرے بھائی آپ کو کس چیز نے روکا؟ ہم تو اکٹھے آ رہے تھے، پھر آپ کہاں رک گئے، کہاں رہ گئے؟ تو وہ جواب دے گا کہ اے اخی لقد حبست بعدک محبسا کریہا فظیعا، میں تیرے بعد روک لیا گیا، تجھے داخل کر دیا گیا، مجھے روک لیا گیا، اور روکا جانا انتہائی تکلیف دہ تھا. لقد صال من العرق، ایک مقام پہ مجھے کھڑا کر دیا گیا اور میرا پسینہ بہنا شروع ہو گیا. اس قدر پسینہ بہا کہ لو صدرہ الف بعیر، کہ اس پسینے پر اگر 1000 اونٹ پیاسے چھوڑ دیے جائیں تو سارے سیراب ہو کر باہر نکلے. تو یہ مقیاس غلط ہے، یہ پیمانہ غلط ہے کہ آج اگر یہاں اللہ نے اچھا دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دیا ہے، تو قیامت کے دن بھی اچھائی ہوگی. بالکل نہیں. میرے پیش نظر سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ، اس کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اسی پر میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعض لوگوں کے لیے اچانک وہ فیصلہ ہوگا جس کی انہیں توقع نہیں ہوگی، ان کی توقع کے بالکل برخلاف، ان کی توقع سے ہٹ کر فیصلہ ہوگا، ان کی سوچ کچھ اور ہوگی، ان کی فکر کا محور کچھ اور ہوگا، مگر خالق کائنات کی طرف سے فیصلہ دوسرا ہوگا. ان کی توقع سے ہٹ کر وہ اچھی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہوں گے، مگر انہیں اچانک بڑی نافرمانی کا، ذلت کا، اہانت کا اور عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگا اچانک وہ کچھ، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو ان کے حساب سے ورا ہوگا، ان کی سوچ سے باہر ہوگا، اور ان کی سوچ سے مختلف ہوگا. اس فرمان کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں نے شرعی نصوص کے پیش نظر مختلف افراد اس تناظر میں دیکھے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اچانک اللہ کی طرف سے اس تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ امور ہیں جو ہر سالک صراط مستقیم کے سامنے ہونے چاہیے. جو شخص دین پہ چلنا چاہتا ہے اور دین پہ چل رہا ہے، وہ آخرت میں درجات اولا کا متمنی ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہے اور جنت کا طالب ہے، تو اسے یقیناً ان لوگوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ کون لوگ ہیں جنہیں اچانک نافرمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، جنہیں اچانک عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی تمام توقعات دھری کی دھری رہ جائیں گی؟ نمبر ایک، وہ شخص جو عبادت کرتا ہے دنیا میں، کیونکہ یہ مضمون قرآن و حدیث نے بار بار دہرایا ہے کہ عمل کرنے کے باوجود بہت سے لوگ ناکامی اور نامرادی کے گڑھے میں گر جائیں گے. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بہت سے لوگ عمل کر کے نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے اور ان کو ہبا منفورا کر دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا. تو یہ سارے اسباب ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین اسلام میں جنت کی طلب اور جنت کا حصول یہ آسان نہیں ہے. جنت اللہ کا سودا ہے. الا ان صراط اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے. صحیح، جدوجہد کرنے والے بہت ہیں، لیکن صحیح جدوجہد، فمن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. جو شخص ارادہ آخرت کرے اور کوشش بھی آخرت والی کرے، غور کرے اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے. ارادہ آخرت یہ سب ہی کرتے ہیں، کوشش سب ہی کرتے ہیں، لیکن ایک نقطے کو فراموش کر دیتے ہیں، سعیہا، وہ کوشش جو واقعی آخرت کی ہے، وہ کوشش جو واقعی طلب جنت کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کوشش کی قدر ہوگی، اللہ کے ہاں پذیرائی ہوگی. تو کوشش کرنا یہ ایک الگ نقطہ ہے اور حقیقی کوشش کرنا دوسرا نقطہ ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوشش کیا ہے؟ کہ آپ سفر کریں اور ٹکٹ واقعی مکہ کا لیں جو آپ کو وہاں پہنچا دے. ٹکٹ آپ کے پاس امریکہ کا ہے اور آپ جہاز پر سوار بھی ہو گئے اور دل میں خوش ہیں کہ بڑا لمبا سفر ہے، بڑی عظیم کوشش ہے، مکہ کبھی نہیں آئے گا. کوشش تو ہے لیکن مکہ والی نہیں. بہت سے لوگ طلب درجات اعلیٰ میں مخلص ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی سمت دوسری ہوتی ہے، بے تحاشا مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن وہ آخرت کے لیے سود مند نہیں ہوتی اور جنت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. لہذا کوشش کریں لیکن وہ جو قیامت کے دن کام آ سکے. تو ایک تو وہ شخص ہے جو عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے منہج میں، اس کے عمل میں یا اس کے عقیدے میں کہیں شرک شامل، اب وہ خوش ہے کہ میرے پاس عبادات ہیں، تہجد ہیں، نوافل ہیں، روزے ہیں، صدقات ہیں، بہت خوش ہے، لیکن اچانک قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ وہ تو نیکیوں کے انبار کے ساتھ آ رہے مگر اس کا شرک، چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا. اور اچانک اللہ کی طرف سے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی توقع بھی نہیں تھی، جس کی انہیں امید نہیں تھی. نتیجہ یہ کہ تمام نیکیاں برباد، اور عذاب علیم میں جھونک دیا گیا. حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت حرام کر دی، جنت میں کبھی داخل ہو ہی نہیں سکے گا، جنت حرام کر دی گئی. تو یہ اچانک صورتحال کیسے بن گئی؟ اچانک یہ صورتحال کیسے بن گئی؟ اس کے شرک کی بنا پر. تو ایک سالک کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے وہ اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے منہج کو شرک سے بالکل پاک رکھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے عمل اور تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گے. تو شرک کی بنا پر یہ صورتحال اچانک سامنے آئے گی کہ بندے کے اعمال برباد ہیں اور وہ جہنم میں دھکیل دیا گیا اور داخل کر دیا گیا. تو اپنے عقیدے کو، عمل کو، منہج کو، اپنی سوچ کو، اپنے علم کو، عمل کو شرک سے پاک صاف رکھی اور پختہ توحید پر قائم ہو جائیے. توحید کا فہم ہو اور توحید کا درس لیجئے اور ہر ہر گوشے میں عقیدہ توحید کا فہم حاصل کیجئے. یہ بنیاد ہے. انبیاء و مرسلین کی دعوت کا نقطہ آغاز توحید ہے، پوری زندگی توحید ہے اور ان کا خاتمہ بھی توحید ہے. یہ دین، دین توحید. اس دین کی غیرت جس قدر عقیدہ توحید کے تعلق سے سامنے آتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں. اس بات کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں اور اس کو عام کریں، لوگوں کی خیر خواہی کیجیے اور ایک دلدل سے ان کو بچائیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور جہاں تک غیرت کا معاملہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ انی نظرت ان انحر ابلا ببوانا، میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ بوانا مقام پر اونٹ ذبح کروں گا، اگر مجھے بیٹا مل گیا اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کروں گا. ایک روایت میں 100 اونٹوں کا ذکر. اب وہ بیٹا مل چکا اور اونٹ بھی میسر ہیں، یہ نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ کیونکہ نظر جاہلیت کی، نظر بحالت کفر کی ہے. جس کا معنی یہ کہ مشرکین اس بات کو سمجھتے تھے کہ نظر ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے خالص ہے. آج ہم نظر و نیاز کو کس کس کی طرف منتقل کر رکھا ہے اور کتنی بڑی شرک میں ہم مبتلا ہیں, اور معاشرہ اس نجاست میں پوری طرح غرق ہے. مشرکین مکہ, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نظر اللہ کے لیے خالص ہے. یہ نظر پوری کروں یا نہ کروں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا, یہ نہیں دیکھا کہ جاہلیت کی نظر کی بات ہو رہی یا کسی اور پہلو سے غور نہیں کیا. صحابہ کرام سے دو سوال کیے کہ هل كان بها عيد من اعياد الجاهليه, کہ یہ بوانا مقام کا ذکر کیوں کر رہے. نظر کہیں بھی کی جا سکتی پوری, یہ اون کہیں بھی ذبح ہو سکتے ہیں, بوانا مقام کا ذکر کیوں؟ کیا وہاں کوئی شرک ہوا کبھی؟ بت پرستی ہوئی کبھی؟ کوئی وہاں کوئی درگاہ ہو, کوئی قبر ہو جس کو لوگوں نے پوجا ہو؟ کوئی ایسی بات ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی نہیں. فرمایا کہ هل كان بها وثن من اوثان الجاہلیہ اور عید من آیات الجاہلیہ, کہ وہاں کوئی جاہلیت کی بت پرستی ہوئی ہو یا کوئی میلہ لگا ہو, کوئی عرس کا انعقاد ہوا ہو. صحابہ نے کہا نہیں جی, نہ تو وہاں کوئی میلہ لگا, نہ کسی عرس کا انعقاد ہوا, اور نہ ہی وہاں کبھی غیر اللہ کی عبادت ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوف بنظرہ, کہ آپ اپنی نظر پوری کر سکتے ہیں. ایسا کیوں فرمایا؟ یعنی دین کی غیرت ملاحظہ کیجئے کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوئی ہو, بت پرستی ہوئی ہو, یا کسی میلے کا انعقاد ہوا ہو, کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو, وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں, ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اسی شرک کی یاد تازہ ہو رہی, اس شرک کے تعلق سے تقویت مل سکتی. لیکن چونکہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا, تو آپ نے وہاں جا کر نظر پوری کرنے کی اجازت دے دی. یہ دین اسلام کی غیرت ہے, عقیدے کے تعلق سے, توحید کے تعلق سے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ روز آخرت عافیت ہو, سلامتی ہو, تو اپنی توحید کو بالکل خالص کر لیجئے, جس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو, پاک صاف توحید ہو, جو انشاءاللہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگی, اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا باعث ہوگی. یہ دین اسلام کا نقطہ آغاز ہے, بلکہ دعوت کی مفتاح ہے, عمل کی مفتاح ہے. دعوت کی چابی توحید ہے, عمل کی چابی توحید ہے, باقی سارے امور بعد میں آتے ہیں. اس مفتاح سے پہلے تالا کھلے گا تو باقی کام بعد میں اپنی ترتیب کے مطابق ہوں گے. تو اس کو سمجھیں, اس پر غور کیجئے. یہ وہ پہلی قسم ہے جن لوگوں کو اچانک اللہ کی طرف سے ایک عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دنیا میں نیک اعمال کر کر کے خوش تھے, لیکن ان کا شرک ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا. دوسری چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے اعمال صالح کے ساتھ کھڑے ہوں گے, نیکیوں کے انبار لگے ہیں, ڈھیر لگے ہیں, اور وہ خوش ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار اعمال ہیں, بڑے بڑے اعمال, مگر اچانک اللہ کی طرف سے ایک ندا آئے گی, ایہا المراؤن, اے ریاکارو اور دکھلاوے کی نیکیاں کرنے والو, اذهبوا الى من رأيتموه, جنہیں دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. لیس عندی لعملکم من شیء، تمہاری ان نیکیوں کی میرے پاس کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں. یہ ریاکاری کا عمل، بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے اور خوش ہے کہ عمل ہو رہے، لیکن نیت اللہ کے لیے خالص نہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شہرت کی حرص ہے، دنیا کا عہدہ اور وقار مطلوب ہے، اور دنیا کا علوم مقصود ہے. اپنے اعمال کے ذریعے خالق کائنات کی رضا مقصود نہیں ہے. اب وہ عمل کر رہا ہے اور بڑا خوش ہے کہ میرے پاس اعمال صالحہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اللہ کی طرف سے اچانک انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کی ریاکاری کی بنا پر تمام نیکیاں برباد ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک سے ملایا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے ہر عمل کو اس طرح گرا دیتا ہے کہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں. ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کو جو کامیاب لوگوں کی لسٹ فراہم کی جاتی ہے، ان کے کامیاب اعمال کی اس لسٹ میں اس کا اندراج ہی نہیں ہوتا، اس عمل کا. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد پر جہنم کو گرم کیا جائے گا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی. ایک شخص پیش ہو رہا ہے، اللہ حساب لے رہا ہے، پوچھ رہا تم نے کیا عمل کیا، جواب دے رہا ہے کہ تعلمت القرآن وعلمته، کہ یا اللہ میں نے پوری زندگی قرآن سیکھا اور سکھایا. حدیث کے الفاظ ہے، فرشتے کہیں گے کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ جو لسٹ ہمارے پاس ہے اس میں تمہارا نام ہی نہیں، ورنہ قاری قرآن اس کا نام تو بہت اونچا ہوتا ہے، وہ تو بڑے بڑے درجات علا کا مستحق ہوتا ہے، تمہارا نام تو ہے ہی نہیں، اس قابل بھی نہیں کہ اس کے عمل کا اندراج ہو، اس کے نام کا اندراج ہو. فرشتوں کو علم ہی نہیں، کذب تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم قاری قرآن ہوتے تمہارا نام ہمیں ملتا، لیکن کوئی نام نہیں. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے قاری کہا جائے گا، اور علامہ اور حافظ کہا جائے گا، اور محدث کہا جائے گا. یہ سب کچھ اس کو حاصل ہوا، اس حبوب ہی النار، اسے الٹا کے سیٹ کے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو، عمل برباد ہو جائے گا. اسی طرح شہید، وہ کہے گا قاتل تو فی سبیل حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ پورا خون بہا دیا، جان قربان کر دی. فرشتے پھر کہیں گے کذب تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا نام ہمیں ملا ہی نہیں، اس لسٹ میں تمہارے نام کا اندراج ہی نہیں، کسی نیکی کا ذکر ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں. اللہ فرمائے گا نہیں، اس نے جہاد کیا تھا اور واقعی خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ اس کو بہادر کہا جائے، اس کی بہادری کی دھوم مچ جائے اور شجاعت کی داستانیں بن جائیں. وقد قیل، یہ سب کچھ کہا گیا، حاصل ہو چکا، اس حبوب ہی الی النار، اسے بھی ٹانگوں سے پکڑ دو اور چہرے کے بل الٹا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کی نیت میں اگر استقامت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت سے 70 افراد کو جنت میں داخل کر دیتا، لیکن خود جہنم کا لقمہ بن گیا، کیونکہ عمل تھا لیکن نیت کی استقامت نہیں تھی. اسی طرح سخی، انفقت فی سبیلک، اپنا مال بے تحاشا خرچ کیا، فرشتے کہیں گے کذبتا، جھوٹے ہو تم، تمہارا کوئی نام نہیں ہے کامیاب لوگوں میں. اللہ فرمائے گا نہیں، اس نے مال خرچ کیا بہت بے تحاشا، بڑے بڑے کارنامے ہیں اس کے، لیکن لیقال جوادن، اس لیے کہ سخی کہا جائے اور سخاوت کی دھوم مچ جائے. فقط قیل واقعتاً سخی کہا گیا, اس کا خوب لوگوں نے نام لیا, تعریفیں کی, توصیفیں کی, آج کچھ بھی نہیں, اسے بھی الٹا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, یہ اللہ کی طرف سے اچانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا. ایک شہید کی شہادت بیکار گئی, ایک سخی کی سخاوت بیکار گئی, اور ایک عالم اور قاری کا کتاب اللہ کو پڑھنا, تہجد پڑھنا بیکار گیا. اس لیے کہ سب کچھ تھا, عمل تھا, لیکن نیت کی استقامت نہیں تھی. تو اے صراط مستقیم کے سالک, اپنی نیت پر توجہ دے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو معمولی مت سمجھیے, بڑے اس کی اہمیت اور قدر و قیمت ہے. یہ دین دین اخلاص ہے, اور وہ لوگ بڑے قلاش ہیں اور ترس کھائے جانے کے قابل ہیں کہ اپنے وہ اعمال جو انہیں خالق کائنات کو دکھانے چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ہم کو اجر سے نواز دے, وہ اعمال بندوں کو دکھاتے پھرتے ہیں, ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں, اور نمود و نمائش, شہرت اور واہ واہ کی طلب میں گرفتار ہیں, مبتلا ہیں. نتیجہ یہ کہ ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. حتیٰ کہ اگر نیت مخلوط ہے تو اللہ کے ہاں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. سنن نسائی کی حدیث کے الفاظ ہیں, رجل غزا یلتمس الاجر والذکر فما له, ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص میدان جہاد میں جاتا ہے اور اس کی دو نیتیں ہیں, ایک اللہ سے اجر کا طلبگار ہے کہ اللہ راضی ہو, مجھے اجر دے اور ثواب دے, اور دوسری نیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, دنیا کی ناموری چاہتا ہے. فما لہو, اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا شیء لہو, اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کی نیت اگر مخلوط ہے, مکس ہے, اللہ کی رضا کا بھی طلبگار ہے اور دنیا کی شہرت کا بھی طلبگار ہے, تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا اگر روز آخرت اپنے اعمال کی پذیرائی چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت حاصل کر لیں, تو اس اہم ترین نقطے پر غور کیجئے کہ توحید کے بعد اخلاص, اخلاص نیت اور اللہ کی رضا کی طلب, اور تیسری چیز, تیسرا سبب جس کی بنا پر لوگوں کو قیامت کے دن اچانک تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, وہ ہے کہ ان کے عمل تو بے تحاشا تھے لیکن اس شخصیت کے عمل کے مطابق نہیں تھے جس شخصیت کو خالق کائنات نے پوری دنیا کے لیے نمونہ, مثال اور آئیڈیل بنا کر بھیجا. عمل تھے, جدوجہد تھی, بے تحاشا تھی, لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھے. یہ عمل بیکار, یہ عمل برباد ہے. کسی شخص کے عقیدے میں یا عمل میں کوئی ایک نئی چیز آ جائے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر, تو وہ ایک ہی نئی چیز, وہ ایک ہی بدعت اس کی تمام زندگی کی محنتوں کو برباد کر دے گی. دیکھیں, ایک مجموعہ جا رہا ہے قیامت کے دن, ایک عظیم الشان سعادت کو حاصل کرنے کے لیے, اور ہاں میدان معاشر میں یہ عظیم الشان سعادت, جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور پھر یوم یقوم الناس رب العالمین, دنیا کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑے گا خالق کائنات کا جو کئی صدیوں پر محیط ہے, اور پھر جب حساب شروع ہوگا وہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر, اور پورے میدان معاشر میں پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا, ایک قطرہ بھی نہیں. ہاں ایک طرف ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا حوض موجود ہے جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر کھڑے ہیں, جس حوض کی شان یہ ہے کہ انی فرد حوض, کہ حوض کوثر پر میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا, تمہارا انتظار کروں گا, تمہارا استقبال کروں گا. وہ حوض کوثر جس کی آب خورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں, اور جس کا پانی احلا من العسل, شہد سے میٹھا اور دودھ سے بڑھ کر سفید, اور وہ کچھ چھوٹا نہیں ہوگا. عدن سے سنا تک ایک روایت کے مطابق اس کی چوڑائی ہے. یہ ٹھاٹھے مرتبہ حوض موجود ہے, اس کا پانی موجود ہے, اور ایک جماعت اس حوض کی طرف بڑھ رہی ہے اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اچانک جبریل امین آئیں گے اور درمیان میں ایک دیوار حائل کر دے, ان کو دھکے مار کر دور کر دیا جائے گا. یہ خوش ہیں کہ حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن وہ بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, اللہ کی طرف سے اچانک ایک بڑی بھیانک صورت حال کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں. اور پیارے پیغمبر ہمارے امتی امتی, ارے یہ میری امت ہے, ان کو آنے دیجیے, انہیں کیوں روکا گیا؟ میں تو ان کے استقبال کی تیاری کر رہا تھا تاکہ ان کو جامع کوثر پیش کروں, انہیں کیوں روکا گیا؟ تب جبریل امین فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی, نئے نئے طریقے, نئے نئے عمل اور نئے نئے اعتقادات, آپ نہیں جانتے. تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اس قدر حریص ہیں کہ اللہ فرمائے اللہ کا باقی نفسک, کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, اتنے حریص ہیں کہ آپ کا فرمان ہے کہ انی لآخذ بحجتکم عند النار وانتم تقحمون فیہا, کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو. میری کوشش یہ ہے کہ تم کو تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے بچاؤں اور کھینچوں اور دور کر دوں, اور تمہاری کوشش جہنم میں کودنے کی. اس قدر حرص, انما انا لکم بمنزلت الوالد, میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں, جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سمجھانے میں مخلص ہوتا ہے, حریص ہوتا ہے. فرمایا کہ اس قدر مخلص اور حریص ہوں. لیکن آج یہی پیغمبر اس امت کے لیے کیا فرما رہے ہیں جنہوں نے نئے طریقے جاری کیے اور نئے نئے امور انجام دیے, فرما رہے ہیں کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دو, دور کر دو مجھے, میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس قدر نفرت اور کراہت کہ یہ بدعت کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں انہیں دور کر دو, دور کر دو ان کو. یہ اہل بدعت اپنے دلوں میں کیا کیا تصورات قائم کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پیغمبر کی شان میں ایک قصیدہ کہہ دیں ہمیں شفاعت مل جائے گی. شفاعت تو دور کی بات ہے, اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سوقن سوقن لمن غیر بعدی, کہ ان کو دور کر دو مجھ سے, ہٹا لو مجھے ان سے, انہیں مجھ سے ہٹا لو اور دور کر دو. بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, اللہ کی طرف سے اچانک صورت حال کا سامنا کرنا پڑ گیا. اپنے نیک اعمال پر خوش ہیں لیکن حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے اور جہنم کی طرف ان کا رخ پھیر دیا جائے گا. پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع میں مخلص ہو جائیں. یہ کامیابی کا سب سے اقرب منہج ہے اللہ کے بندو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے, ہمارا امر نہیں, ہمارا حکم نہیں, ہمارے طریقے کی مہر نہیں, فہو رد, وہ عمل مردود ہے, وہ عمل مردود ہے. اس سے کیا سمجھے؟ اس حدیث میں چار عموم ہیں, چار عموم. ایک, من جو عمل کرے کوئی بھی, وہ زید ہو, عمر ہو, بکر ہو, وہ صحابی ہو, تابعی ہو, وہ کوئی فقیہ ہو, محدث ہو, عربی ہو, عجمی ہو, کوئی بھی ہو, وہ کوئی صاحب جبہ ہو, صاحب دستار ہو, ٹوپی کا کوئی بھی ڈیزائن ہو اور پگڑی کا کوئی بھی رنگ ہو, من کوئی بھی ہو, کسی کی تخصیص نہیں کہ فلاں محترم ہے, فلاں مقبول ہے, نہیں. دیکھے پیارے پیغمبر نے دین کو سمجھانے میں منہج تمثیل اختیار نہیں کیا بلکہ منہج تاثیر اختیار کیا. تھوڑی سی علمی بات لیکن توجہ دیجئے، بڑا اہم نقطہ ہے تاکہ یہ نقطہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. ایک منہج تمثیل، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں شخص مردود ہے، فلاں شخص مقبول ہے، کسی کا نام لیا جائے، کسی عمل کی تحدید کی جائے، منہج تمثیل نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا دکھاؤ قرآن و حدیث میں گیارہویں کہاں حرام، ثابت کرو حدیث میں گیارہویں کو کہاں حرام کیا گیا، حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ رجب کے کونڈے کہاں حرام کیے گئے. یہ منہج نہیں، نہ یہ دین ہے، نہ یہ دین کا ذوق ہے، اور نہ پیارے پیغمبر نے دین کو سمجھانے میں منہج تمثیل سے کام لیا. نہیں، اللہ کے پیغمبر نے اصل قائم کیے، قانون، اصول. ان اصولوں پر ہر بات کو پرکھو اور پیش کرو، یہ دین کا اہم حصہ. اس حدیث میں چار عموم ہیں، چار اصل. من عامل عملا، جس شخص نے عمل کیا، وہ شخص کوئی بھی، وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، اور وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، رائی ہو یا رعیت ہو، آجر ہو، تاجر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محدث ہو، امام ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو. پہلا عموم. دوسرا عموم یہ کہ عملاً کوئی عمل کرے، عقیدے کا، عمل کا، رات کا، دن کا، ذکر و اذکار کا، عبادت کا، جہاد کا، کوئی بھی عمل. کوئی عمل کی تحدید نہیں، عموم، کوئی بھی عمل، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سری ہو، جہری ہو، کوئی بھی عمل. اور تیسرا عموم یہ کہ لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا امر نہیں، اس پر ہمارا امر نہیں. وہ عمل کی صورت میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو، وہ آرڈر کی صورت میں ہو، ہمارا امر نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اور چوتھا عموم فہو رد، وہ مطلق مردود ہے، مطلق. وہ ایک بال کے برابر بھی قابل قبول نہیں. فہو رد عموم، وہ مردود ہے. یہ نہیں کہ وہاں تقسیم کرنے بیٹھ جاؤ، چلو فلاں چیز دے لو، اس میں کیا حرج ہے، اچھا ہے بظاہر، اور فلاں کام آخر امت کو جوڑنے کا کام ہے، کیا حرج ہے اس میں. نہیں، فہو رد مطلق مردود ہے. کتنی عظیم تاثیر ہے اس حدیث میں، ایک لائن کی حدیث. سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعطی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے. جوامع الکلم میں ایک جملے سے جنت کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ہوں، ایک جملہ بول کر. اور ہاں، یہ ایک جملہ اصل ہے، یہ ایک جملہ جنت کی برہان ہے. محدثین نے کہا ہے انہو نصف الدین، یہ ایک حدیث آدھا دین، آدھا دین. کتنی بڑی تحصیل. اب آ جاؤ اس میدان میں، اپنے عمل پیش کرو. چنانچہ گیارہویں کی بات ہوئی، لاؤ کہاں قرآن میں، کہاں حدیث میں کو اللہ کے پیغمبر کا امر ہے؟ نہیں ہے. اب گیارہویں منانے والا کوئی بھی ہو، کتنا بڑا جبہ ہو اور کتنی اونچی دستار ہو، دستار کا کوئی بھی رنگ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمیں ایک اصل دے دیا، من کوئی بھی ہو، عامل عاملا، کوئی ایسا عمل کرے، لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا ٹھپا نہیں، اللہ کے پیغمبر کا کوئی ٹھپا نہیں، اس پر کوئی مطابقت نہیں، کوئی موافقت نہیں. اب رجب کے کونڈے ہوں، وہ شعبان کا روزہ ہو، پندرہویں شب کا، پندرہویں تاریخ کا، رات کا قیام ہو، کچھ بھی ہو، کسی کا فوت ہونے پر تیجا ہو، ساتواں ہو، دسواں ہو، بیسواں ہو، چالیسواں ہو، برسی ہو، کچھ بھی ہو، سال کی نہ ہو، بات بالکل واضح. تاثیر اللہ کے پیغمبر نے دے دی، اس تاثیر پر ان تمام چیزوں کو پیش کرو. کہیں موافقت ہے تو قابل قبول ہے، نہیں تو فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی قابل قبول نہیں. میرے بھائی، اس اہم نقطے کو اگر نہیں سمجھو گے اور عمل کرتے رہو گے تو اس تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اچانک ایک دیوار حائل ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان کو دور کر دو، مجھ سے دور کر دو ان کو. تو سنت کی اتباع، ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع، بڑا پیارا منہج. جو اس سے انحراف اختیار کرے گا وہ بربادی کا شکار ہو جائے گا. یہ بات درست ہے، اس منہج کے حاملین بہت تھوڑے ہیں، لیکن یہ تھوڑا ہونا نقصان دہ نہیں ہے. بقول شیخ ابن قیم رحمہ اللہ کے کہ لا تغتر بکثرت الحالکین، کہ جو حالکین ہیں، جن کے منہج میں گمراہی اور ضلالت ہے، جن کے عقیدے خراب ہیں، جن کے عمل خراب ہیں، جن کو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا منہج حاصل نہیں ہے، ان کی کثرت تعداد سے دھوکہ مت کھانا. کہ وہ بہت زیادہ ہے، دھوکہ مت کھانا، دھوکہ مت کھانا. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کو اگر تم سنو کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں، اور پانی پر چلتے اور بھیگتے نہیں ہیں، آگ پر چلتے ہیں اور جلتے نہیں ہیں، تو ان سے دھوکہ نہ کھانا. یہ سارے شعبدہ باد ہیں، بیروپی ہیں، یہ کوئی کرامت نہیں. اساس ایک ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، ہمارے پیغمبر کا امر، ہمارے پیغمبر کی اتباع. تو حالکین کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، اور جو سالکین جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ان کی قلت تعداد سے گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا. یہ پریشانی عارضی، دین غربت ہے. ہر شخص دین پر چلنے والا اجنبی ہے. پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ فتنوں کے دور میں سنت پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ دبائے بیٹھے. لوگ تنگ کریں گے، تانے دیں گے، ماریں گے، لیکن ان کی حجت سب پر غالب ہوگی. یہ قلت تعداد، یہ غربت، قلت وسائل، اس سے گھبرانا نہیں. بعض اوقات سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی عجیب حکمتیں، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تعریف کیا کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ یوں فرما دیتا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو ہماری وحی کے مطابق ہو. ایک مقام پر فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، تو یہاں بھی وحی کا ذکر ہوتا. لیکن یہ کیوں کہا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں نے اختیار کیا. اور قرآن کا ایک اور مقام اس کی توضیح کرتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما لے گا جو انعام یافتہ. یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ دراصل یہ اسلوب ایک تسلی ہے میرے اور آپ کے لیے، تسلی، خوشخبری کہ اللہ کے بندو، آج اگر قلت ہے، غربت ہے، قلت وسائل ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، بس تم اس منہج پر چلتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، تمہاری غربت کو دور کر کے، قلت کو دور کر کے، تم کو بلا دے گا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. تمہیں اور کیا چاہیے؟ لیکن آج قلت کا سامنا ہے، برداشت کرو، صبر کرو، لیکن منہج اتباع کو نہ چھوڑو. بڑا مبارک منہج، اس کو پیش کرو، اس کو اختیار کیے رکھو. خالق کائنات جو انعامات دینے ہیں، تم ان کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس منہج سے انحراف کر لیا اور کوئی ایک بدعت اپنا لی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے روز قیامت اس صورت حال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ سب نیکیاں برباد، حاملت الناصبہ تسلا نارن حامیہ، دنیا میں عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک جانے والے قیامت کے دن دیکھتے ہوئے آگ کا لقمہ بن جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل تھے لیکن ان کے منہج میں کہیں الحاد تھا، انحراف تھا، اتباع نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب نیکیاں برباد کر دی. تو اس پیغام کو نوٹ کر لو کہ کامیابی کی اساس جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے، اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے اعمال مقبول بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں، اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں. چوتھا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کچھ گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، ان کو چھوٹا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، یہ گناہ معمولی ہیں، چھوٹے ہیں، ان پر اصرار کرتے ہیں، وہ گناہ حقیر جانتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. یہ منہج بھی مہلک ہے، یاد رکھیے یہ بربادی کا گڑھا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایاکی والمحقات من الذنوب، آپ نے عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. گناہ کو چھوٹا سمجھو گے تو اس کے ارتکاب پر جری ہو جاؤ گے، جرت کرو گے اس کی، اور بار بار کرنے پر وہ گناہ جو ہے تمہارے لیے اچانک بربادی کا سبب بن جائے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرین، اللہ کے پیغمبر دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ انہم علی یعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، جو گناہ یہ کرتے تھے انہیں چھوٹا سمجھ کر کرتے تھے، معمولی جانتے تھے، اللہ نے انہی گناہوں پر انہیں پکڑ لی، ان کا مواخذہ ہو گیا، اب یہ عذاب جاری ہے اور قائم ہے. گناہوں کو چھوٹا سمجھا گیا، حقیر سمجھا گیا. وہ گناہ کیا تھے؟ فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغل خور تھا، زبان محفوظ نہیں تھی، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، اور لوگوں کے عیوب کو اچھالنا، عیوب کا تتبر، ان کی تشہیر، احانت لوگوں کی، ان کو بدنام کرنا. فرمایا یہ اس کا دستور تھا، اپنی نیکیاں سمجھتا تھا کہ نیکیاں میرے پاس بڑی بڑی ہیں اور بڑے فنڈز میں دیتا ہوں دین کے لیے، تو پھر یہ غیبتیں اور یہ چغلیاں میرا حق ہے. اس گناہ کو معمولی سمجھتا تھا. اس کی دلیل ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ فلاں عورت تذکرو بکثرت صلاتھا وصیامھا وصدقاتھا، وہ عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، صدقے دیتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور بڑی نیکوکار ہے، تہجد گزار، لیکن ان تمام نیکیوں کے بعد اس میں ایک غرور پیدا ہو گیا، تو دی جیرانہ بلسان ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی احانت کرنا، کسی کی چغلی کرنا. بعض لوگوں میں نیکیوں کا کبر آ جاتا ہے، ایسی اس نوع کے لوگ موجود جو نیکیاں کرتے کرتے کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی شیطان کا ایک وار، بس نیکیاں بہت کر رہی ہے لیکن زبان محفوظ نہیں. کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور یہی حال اس کا ہوا، اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لیا، کوئی معمولی عذاب نہیں. پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا جائے. جس قدر انسان نیکی میں تقدم اختیار کرے اسی قدر اس میں توازن آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاثٌ اقسم علیہن، تین چیزیں میں قسم کھا کر بتا سکتا ہوں، تین چیزیں ان کا جو نتیجہ ہے ان پر میں قسم کھا سکتا ہوں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ من ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے جھکے گا، تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو جھکا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بلندی عطا فرما دے گا. تو یہ تواضع کوئی ذلت نہیں. اور اگر عبادت کی بنا پر کبر آ جائے اور بندہ شروع ہو جائے غیبتیں کرنا، بہتان ترادیاں کرنا، تو یہ منہج بڑا خطرناک ہے. اور جو لوگ غیبتوں کو سنتے ہیں وہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اپنے ان بھائیوں کا منہ بند کر دیا کرو، ان کے خیر خواہ بنو، نہ کہ کان کھول کے سنو. برابر کے شریک ہیں، مجرم ہیں. مجھے اس مقام پر اپنے شیخ کا ایک قول یاد آ گیا. ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، آپ ناراض ہوئے. فرمایا کہ اس شخص نے مجھے پتھر مارا لیکن مجھے لگا نہیں، تم نے اٹھا کر مار ہی دیا. اس نے پتھر پھینکا تھا، مجھ تک نہیں پہنچا، اور تم نے اٹھا کر مجھ تک پہنچا ہی دیا، تم نے مجھے مار ہی دیا، مجرم تم بڑے. اس نے تو کر دیا جو کرنا تھا، اس کی تکلیف مجھ تک نہیں پہنچی لیکن تم نے وہ تکلیف پہنچا ہی دی. یہ معاشرے کے خطرناک لوگ ہیں. دیکھیں اللہ کی طرف سے اچانک کیا صورتحال بن گئی. اس میں کسی شخص کے قد و قامت کو نہیں ناپا جاتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری ام المومنین کو چھوٹے قد کا کہہ دیا، ایک عیب بیان کر دیا، تھوڑی تذلیل کی کوشش کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمہ لو مزجت بها البحر لما مزجت. عائشہ تم نے کیسی بات کہہ دی کہ یہ دریا کا پانی جو رما دوا ہے، تمہاری اس بات کو اس دریا میں ڈال دوں سارا پانی کڑوا اور سیاہ اور زہریلا ہو جائے تمہاری اس ایک بات پر. کون ام المومنین جن کے مقام تک کون پہنچ سکتا؟ امام زاہبی نے نقل کیا، مسروخ التابعی عائشہ کے شاگرد تھے، کبھی ان کی حدیث بیان کرتے کہ حدثتنی عائشہ، تو بڑا بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملے جاری ہوتے کہ حدثتنی صادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرات من فوق سبع سماوات. کہ لوگو یہ حدیث مجھے کس شخصیت نے سنائی؟ وہ شخصیت جو صادقہ سچی ہے، اور صدیق کی بیٹی، سچے انسان کی بیٹی، اور اللہ کے پیارے کی پیاری ہے. اللہ کا پیارا کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبوبہ، ان کی پیاری. اور جن کی برات ساتویں آسمان سے اتری، جن کی پاک دامنی اللہ کی وحی بن گئی جو قیامت تک منبر و محراب پر پڑی جائے گی، اتنا اونچا مقام. لیکن دیکھیں غلط بات وہاں سے نکل گئی. فرمایا تمہاری یہ ایک بات پورے پانی کو زہریلا کر دے گا اور کڑوا کر دے گا. لہذا زبانوں کی حفاظت، مقصد یہ عمومی طور پر، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹا سمجھو گے تو اس کے ارتکاب کی جرت آئے گی، اور پھر کثرت ارتکاب کی بنا پر وہ گناہ ہی بندے کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور نیک اعمال پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ان کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. پانچواں سبب میرے بھائیو، پانچواں سبب جس کا ذکر ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نیک اعمال کرتا ہے، اچھا عقیدہ ہے، اچھے عمل ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات ہیں، تہجد ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، لیکن ایک بڑے گندے کردار میں مبتلا ہے. وہ گندا کردار کیا ہے؟ حقوق العباد میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی. مسلم احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں پوچھا کہ من تعدون المسکین فیکم کہ مسکین کسے سمجھتے, مسکین کی تعریف کرو. صحابہ نے کہا کہ المسکین وفینا من لا درہم ولا دینار, مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, ریال نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں, یہ مسکین نہیں. مسکین وہ شخص ہے الذی یأتی یوم القیامہ بحسنات, جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا, حج عمرے نمازیں روزے جہاد فرائض نوافل نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا, لیکن اس طرح آیا کہ قد ضرب ہذا وشتم ہذا واخذ مال ہذا, کسی کو اس نے ناحق مارا, کسی کا مال ہتھیا کر بیٹھ گیا, کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغلی کی, یہ اس کا کردار تھا. نیکیاں بے تحاشا تھی لیکن ساتھ ساتھ یہ کردار بھی تھا, حقوق العباد کے تعلق سے کوتاہی کا مرتکب تھا. فرمایا کہ یہ مسکین ہے. مسکین کیسے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے حساب و کتاب کے لیے, اور یہ سارے لوگ اس کے دامن کے ساتھ چمٹے ہوئے معلق ہیں اس کے ساتھ, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رب صلح فی مضاربنی, یا اللہ اس نے مجھے کیوں مارا, مجھے انصاف چاہیے, میرا مال کیوں چھینا, مجھ سے کاروباری دھوکہ کیوں کیا, مجھے انصاف چاہیے, یا اللہ مجھے گالی کیوں دی, مجھے انصاف چاہیے, مخذول ہے تو مخذول کہے گا یا اللہ فیما قتلنی, مجھے اس نے کیوں قتل کیا, مجھے انصاف چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے انصاف فراہم کرنا, اور اس کی صورت یہ ہے کہ جن نیکیوں پر خوش تھا اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں ایک ایک کر کے اصحاب حقوق میں تقسیم کر دے, سب نیکیاں بٹ گئے. جن کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ بے تحاشا نیکیاں ہیں, ایک ایک نیکی تقسیم ہو گئی. اللہ پوچھے گا حل رضی تم, میرے بندو میرے انصاف سے خوش ہو گئے؟ بندے کہیں گے یا اللہ نہیں, ابھی وہ تکلیف باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہ لے گا اور اس کے سر پہ تھوپ دے گا. جو نیکیوں کے ڈھیر لایا تھا اور خوش تھا, وہ گناہوں کی کٹھڑیاں سر پہ لا دے, جہنم میں جا رہے. فرمایا کہ یہ مسکین ہے. مسکین تو کیا ہے؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ کے بندو اس معاملے کو معمولی مت جانو. دیکھیں نبی اسلام کی حدیث مسند احمد میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دو بکریوں میں انصاف فراہم کرے گا جن میں سے ایک کے سینگ ہے اور ایک کے سینگ نہیں, اور دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا, لڑائی کی ہوگی, اللہ ان دونوں کو جسر پہ روک لے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو حکم دے گا کہ تم اس کو مارو, اس وقت تک مارتی رہو, رونتی رہو, اسے تکلیف دیتی رہو جب تک تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے. حالانکہ یہ جانور ہے, جانوروں کا کوئی حساب نہیں, لیکن حقوق کے تعلق سے جانوروں کا مواخذہ بھی ہوگا, تو انسان کی انسان کا کیوں نہیں ہوگا؟ ہم حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہیں اور بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. تو یہ صورتحال اچانک قیامت کے دن نقصان کا باعث بنے گی اور تمام نیکیاں برباد ہو سکتی. یہ اسباب ہے. چھٹا سبب میں اختصار کر رہا ہوں, چھٹا سبب جو ہے وہ ایک حدیث ہے کتب سنن کی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اناس من امتی یأتون یوم القیامہ بأعمال کجبال تہامہ, میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اعمال لے کر, نیکیاں لے کر. ان کا حجم کیا ہوگا؟ ایک ایک نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی, جبال تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, بڑی بڑی نیکیاں, ان کا حجم, ان کی قدامت جسامت پہاڑوں کے برابر. اب کتنا یہ خوشکن منظر, لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا, اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو حبام منصورہ کر کے چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کر بخیر دے کر ضائع کر دے گا. جو عمل پہاڑوں کے برابر تھے ذرے بن کر بکھر گئے اور برباد ہو گئے. صحابہ پر سناٹا تاری ہو گیا, یہ کون لوگ؟ پیارے پیغمبر سے پوچھا, یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تم کیسے ہیں, تمہاری بولی بولنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے, لیکن ان میں ایک کوتاہی یہ تھی کہ کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتهکوها, کہ جب یہ تنہا ہوتے تو تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پامال کرتے, گناہوں کا ارتکاب کرتے, لوگوں کے سامنے ایک پارسائی کا روپ, لوگوں کے سامنے تقوی, پرہیزگاری اور اللہ کا خوف, ورع کی باتیں, تقوی کی, عبادت کی, یہ ایک روپ تھا لوگوں کے سامنے ایک دکھاوے کے لیے. تقوی ہے تو تقوی تو ہر مقام پر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی دعا ہے, اللہم انی اسالک خشیتک فی الغیب والشہادہ, کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں, ایک ایسی خشیت جو میرے ساتھ رہے اس وقت بھی جب میں لوگوں کے سامنے ہوں, اس وقت بھی جب میں اکیلا ہوں, یہ خشیت ہے. اب یہ لوگوں کے سامنے پارسا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, جو ہی تنہا ہوتا تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا, اور جو گناہ سامنے آتا, جس گناہ کا موقع ملتا وہ گناہ کرتا. یہ دو رخی, لوگوں کے سامنے تقویٰ کا روپ اور تنہائی میں ساری حدوں کو پھلانگ جاتا اور گناہوں کا ارتکاب کرتا. اگر تقویٰ تھا واقعی تو تنہائی میں بھی ہوتا, اللہ کی خشیت کا رنگ تنہائی میں بھی ہوتا, لیکن جلوت میں پارسا ہے اور خلوت میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والا. ابھی نیکیوں کو اللہ کچھ نہیں کرے گا, کوئی قیمت نہیں ان کی. قیامت کے بازار میں ان نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ٹھہرے گی, سب برباد. اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے برابر اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی خشیت, تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کریں, اپنے دل میں, اپنے اعمال میں, اپنے لباس میں, اپنی صورت میں, اپنی جلوت میں اور اپنی خلوت میں, تنہائی میں اللہ کا ذکر ہو. بلکہ وہ عبادتیں, وہ توبہ جو تنہائی میں ہو, تاریکی میں ہو, صرف اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی جنت کے فیصلے کر دیتا ہے. وہ شخص تنہا تھا جو چلا جا رہا تھا, صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس نے ایک اچھے راہ میں ایک پتھر دیکھا, سوچا یہ کسی کی ٹھوکر کا باعث بن سکتا ہے, اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کے پتھر کو ہٹا دیا, دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. خلوت کی نیکی تھی, خالق کائنات کے لیے تھی, اللہ تعالی نے اس کی قدر کی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دی. اور بڑے بڑے اعمال جبال تہامہ کے برابر حبام منصورہ ہو گئے, اس لیے کہ دو رخ ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے تقویٰ کا روپ ہے اور خلوت میں معصیتوں کا رنگ ہے. اس دو رخی کو ختم کیجئے, اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے اور تقویٰ پیدا کیجئے خلوت اور جلوت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ساتواں سبب اور اس مجلس کا آخری جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں, ان پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. خاص طور پہ جن لوگوں کو یہاں آنے کے موقع ملتے ہیں وہ اللہ کی انواع و اقسام کی نعمتیں دیکھتے ہیں, ان کا شکر ادا ہونا چاہیے. وہ شکر کی حقیقی صورت جو ہے وہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں, عمل سے, اطاعت سے, پیغمبر اسلام کی مطابعت سے اللہ کا شکر ادا ہو اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہوتا رہے, تحدید ہوتی رہے اور شکر ادا ہوتا رہے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کرے گا جس کا تعلق کسی سابقہ امت سے ہے اور وہ شیخ معمر تھا, طویل العمر, لمبی عمر تھی اس کی, اس کی صرف عبادات ہی 500 سال کی تھی, اب قیامت کا دن ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو طلب کیا, اس کے اعمال کو طلب کیا, 500 سال اس کی عبادت. اللہ پاک فرمائے گا کہ ادخلہ الجنہ برحمتی, اسے جنت میں داخل کر دو میری رحمت سے, میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دو. وہ شخص بول اٹھے گا وہ عبادتی یا رب, یا اللہ میری عبادت کا ذکر کیوں نہیں کیا. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر جملہ یوں ہوتا کہ اسے اس کی 500 سال کی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو, عبادت کا ذکر کیوں نہیں ہوا. اللہ پھر فرمائے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو میری رحمت سے. یہ 2-3 بار اس مکالمے کا تکرار ہوگا اور وہ بار بار اپنی عبادت کا ذکر کرے گا, یا اللہ میری عبادت کا ساتھ ذکر ہونا چاہیے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے, تمہاری عبادت کو پہلے ہم تولتے ہیں, اس عبادت کا کیا وزن ہے, کیا قیمت ہے اس کی, اور وہ قیمت تم ادا کر کے آئے ہو ابھی تولتے. اللہ تعالی ایک میزان قائم کرے گا اور اس کی 500 سال کی عبادت میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دے گا, دوسرے پلڑے میں دنیا کی کسی ایک نعمت کو ڈالے گا. ایک حدیث میں مطلقاً نعمت کا ذکر ہے, کسی ایک نعمت کا, اور ایک حدیث میں اس کی ایک آنکھ کا ذکر, اللہ اس کی ایک آنکھ نکالے گا اور ایک پلڑے میں ڈال دے گا, تولا جائے گا. وہ 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائے گی, وہ آنکھ کی نعمت بھاری پڑ جائے گی اور اس کے مقابلے میں یہ عبادت ہلکی پڑ جائے گی. اللہ فرمائے گا کہ تیری 500 سال کی عبادت تو میری دنیا کی ایک نعمت کے مقابلے میں صفر ہو چکی ہے, ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی. اب آؤ باقی حساب دو, باقی نعمتوں کا حساب دو, ان کی کیا قیمت دو گے, حساب دو ان کا. اب وہ روئے گا, چلائے گا, یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی, مجھ سے بھول ہو گئی. اس حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا, اور یہ عین توحید ہے کہ ان پر اللہ کا شکر ادا کیا, وہی تعریف کا مستحق ہے. دے تب بھی, نہ دے تب بھی, خوشی دے تب بھی, غمی دے تب بھی, افراد کو فرد دیتا ہے تب بھی, کسی کو چھینتا ہے تب بھی, وہ حمد کا شکر کا مستحق ہے. یہ اللہ کے انعامات ہیں اور ان کے شکر کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یوسا ولا یوسا, کہ اس کی ہمیشہ اطاعت کی جائے اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اور یہاں ایک بات اور سامنے آ گئی, اتنی بڑی عبادت ایک دنیا کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی. دوسرے لفظوں میں اتنی بڑی عبادت ایک نعمت کی دنیا کی نعمت کی قیمت نہیں بن سکتی, اتنی بڑی عبادت پھر جنت کی نعمت کی قیمت کیسے بن سکتی ہے. اس نقطے پر سوچیں کہ لمودے و سو دن سے جنت خیر من دنیا معافی ہے, جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی. جب 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت حق ادا نہیں کر سکتی اور اس کی قیمت نہیں بن سکتی, تو پھر یہ اتنی بڑی عبادتیں جنت کو کا استحقاق کیسے پیدا کر سکتی. سوچئے اس کا پھر جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے تہجد کے موقع پر, دعا کیا کرتے, اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین, کہ یا اللہ مجھے صرف تیری رحمت کا سہارا چاہیے, ایک پل کے برابر, ایک لمحے کے برابر بھی تو مجھے اپنی رحمت سے الگ کر کے مجھے میرے سپرد نہ کر دینا, میں کچھ بھی نہیں, مجھے میری ذات کے سپرد نہ کرنا بلکہ مجھے اپنی رحمت کے سہارے پر قائم کرنا, اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جاؤ. لیکن رحمت کی طلب کی کچھ امور ہیں, کچھ موجبات رحمت ہیں, ان موجبات رحمت میں میری تحقیق کے مطابق سب سے قوی جو موجب ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. یہ بات نوٹ کر لیں, وقت نہیں اس پر ادلہ دیے جا سکتے ہیں, کہ اللہ کی رحمت کا استحقاق جو ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے قوی عامل، محرک، سبب اور موجب اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. یہ بات نوٹ کر لیجیے اور اس بات کا عزم کر لیجیے کہ ہر کام، ہر عمل اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا. پیش کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی حلقہ ہو اور کوئی صاحب جبا ہو، صاحب دستار ہو، نہیں، جب تک ایک عمل کی تائید اللہ کے پیغمبر سے حاصل نہیں ہوگی تب تک نہیں کرنا. جن لوگوں کو یہ منج حاصل ہے اور یہ عمل حاصل ہے وہ اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے مستحق ہیں، سب سے بڑے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس منج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ایک ایسا مقام ہے قیامت کے تعلق سے جس کو سوچنا میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ نصوص ہم پڑھتے ہیں، عمل کرنے والے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، وَإِنَّ رَجُلًا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے، بظاہر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ جنتی ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اس کے کیا اسباب ہیں، کیا محرکات ہیں، کیا عوامل ہیں؟ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ اچانک یہ صورتحال کیسے بنے گی، وہ کیا اسباب ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ان کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، صحیح فہم عطا فرما دے اور صحیح عمل عطا فرما دے. وہ علم نافع جو اللہ کی وحی سے ماخوذ ہے، اس علم نافع سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے اور اسی علم سے ہمارے اعمال کو مدین فرما دے. اللہ اپنی خشیت، تقوی، انابت اور اپنا خوف دلوں میں بھر دے. اپنی توحید سے ہمارے اعمال اور ہمارے پوری جو سیرت اور کردار کی اصلاح فرما دے اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رضا کا اور رحمت کا مستحق قرار دے دے. بدعات سے بچائے، الحاد سے بچائے، شرک سے بچائے، خرافات سے بچائے اور دین خالص ہم کو عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.
یہ ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، جن کی علمی گفتگو آپ سن رہے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے علم، عمل، زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی اس دعوت کو، اس حضور کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے شیخ کو شریروں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، ان کو جب تک زندہ رکھے اپنے دین کی خدمت ان سے لیتا رہے، اور جب ان کو اپنے پاس بلائے تو اس حال میں بلائے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہوں. اللہ ان کو جنت میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے یہ سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی، تبدیلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارا سلسلہ درس کا رمضان کے روزوں کی وجہ سے رک گیا تھا، تو انشاءاللہ اگلے بدھ سے اسی طرح یہ 9:45 دوبارہ درس کا آغاز ہوا کرے گا. تمام بھائی تشریف لائیں تاکہ اللہ کا دین سیکھیں، سکھائیں، اور پھر اللہ عز و جل اسی دین کے اوپر، اسی کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں موت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم حمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.